جمعرات 8 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. 70 سال پہلے آج ہی کے دن دنیا کا پہلا ایٹم بم ہیروشیما پر گرا تھا. روشنی، حدت، تپش اور خاک نے گھیرا. منٹوں سیکنڈوں میں ہزاروں لقمے اجل بن گئے. تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ کی جانب سے گرائے گئے پہلے ایٹم بم کی آج 70ویں برسی منائی جا رہی ہے اور اس موقع پر جاپان نے دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس حوالے سے ہیروشیما کے یادگاری پارک میں ایک دعائیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں وزیر اعظم شنزو آبے نے بھی شرکت کی. اس وقت جب امریکی جنگی طیارے نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا گھنٹیاں بجائی گئیں اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. فضا میں سینکڑوں فاختائیں اور دریائے متیاسوں میں ہزاروں کی تعداد میں لالٹینیں بھی چھوڑی گئیں. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ صوبے زیابل میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے 12 فوجی اہلکاروں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر مشرقی صوبے لوگر کے دارالحکومت پل علم میں ایک خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 3 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد مارے گئے ہیں. تفصیل آصف فاروقی سے.
مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا. گزشتہ برس نیٹو افواج کے انخلا کے بعد افغان فوج نے ملکی سلامتی کی ذمہ داری سنبھالی تھی جس کے بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا فضائی حادثہ ہے. ادھر صوبے لوگر کے پولیس حکام کے مطابق بارود سے بھرے ایک ٹرک کو اس وقت دھماکے سے اڑایا گیا جب اسے کوئک ریسپانس فورس کے احاطے کے گیٹ پر روکا گیا. دھماکے میں کوئک ریسپانس فورس کے 5 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. اس دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے.
ادھر سعودی عرب کے جنوبی شہر ابہا میں ایک مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 13 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. ایک اعلیٰ سعودی اہلکار نے بتایا ہے کہ جس مسجد کو نشانہ بنایا گیا وہ سیکیورٹی اہلکاروں کے زیر استعمال تھی اور مقامی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکار ہیں. کسی بھی گروہ نے ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے پیش کی گئی تحریک واپس لے لی گئی ہیں. اجلاس سے خطاب میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا،
پاکستان مسلم لیگ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے کہ باہمی مشاورت کے ساتھ بھی دوسرے سیاسی رفقاء و احباب کے ساتھ مشاورت کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی کہ بوجوہ اس بات کا تقاضا ہے کہ یہ قرارداد واپس لی جائے. ہم نے ایک مشترکہ مصلحت پر اتفاق کیا اور یہ قرارداد ہم نے واپس لینے کا فیصلہ کیا.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے پرامن بلوچستان پالیسی کی منظوری دی ہے. وہ آج صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
اجلاس میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے بھی شرکت کی. پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق اجلاس میں وزیراعظم نے پرامن بلوچستان پالیسی کی منظوری دے دی. وزیراعظم نے گورنر راؤسی میں سریاب فلائی اوور کا افتتاح کیا جبکہ 3 دیگر منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا جن میں زرعی یونیورسٹی، مانگی ڈیم اور کوئلہ پاٹک فلائی اوور کے منصوبے شامل ہیں.
مصر میں صدر عبد الفتاح السیسی کی سربراہی میں نہر سوئز کے ایک اہم توسیعی منصوبے کی افتتاحی تقریب منعقد کی جا رہی ہے. یورپ اور ایشیا کو ملانے والی یہ نئی آبی گزرگاہ صحرا کے بیچ سے نکالی گئی ہے اور پرانی نہر سوئز کے ساتھ ساتھ 35 کلومیٹر تک بہتی ہے. مصری حکام کا کہنا ہے کہ 8 ارب ڈالرز کے اس منصوبے کی بدولت بحری جہازوں کی آمد و رفت میں تیزی آئے گی جس سے مزید آمدن آئے گی اور ملکی معیشت بحال ہوگی. غزہ سے اطلاعات ہیں کہ ایک دھماکے سے کم از کم 4 فلسطینی ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. ہسپتال کے ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ گزشتہ برس کی اسرائیل فلسطین جنگ میں گرائے گئے ایک ایسے میزائل سے ہوا جو اس وقت پھٹ نہیں سکا تھا. مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے جو ایک تباہ شدہ مکان کا ملبہ اٹھا رہے تھے کہ وہاں دبا راکٹ دھماکے سے پھٹ گیا. ناسا کے مصنوعی سیارے نے چاند کے ایک تاریک رخ کی کچھ غیر معمولی تصاویر جاری کی ہیں. تفصیل حمیرہ کمل سے.
یہ تصاویر چاند کے اس رخ کی لی گئی ہیں جو چاند کا تاریک حصہ کہلاتا ہے. زمین سے چاند کا یہ رخ کبھی دکھائی نہیں دیتا. ناسا کی ڈیپ اسپیس آبزرویٹری نے یہ تصاویر اس وقت لی جب زمین سورج کی روشنی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور چاند زمین کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک تاریک دھبا دکھائی دے رہا تھا. ناسا کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ یہ حیران کن تھا کہ زمین چاند سے کس قدر زیادہ روشن ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. 70 سال پہلے کی بات ہے، 1945 میں آج ہی کے دن دنیا کا پہلا ایٹم بم گرا تھا. دوسری جنگ عظیم کے دن تھے یہ. بم گرایا تھا امریکہ نے اور گرا تھا جاپان کے شہر ہیروشیما پر. اس ایٹم بم سے 4000 ڈگری سیلسیس کی حدت تپش سے 70,000 نفوس آنن فانن اور تابکاری اثرات سے مزید 70,000 افراد مارے گئے. 140,000 کی اموات والے اس بم نے جنگ کا خاتمہ کیا اور دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا. جاپان نے آج اس واقعے کی 70 سال کی قومی سوگ کے طور پر یاد منائی اور دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی دہائی دی. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ فیاض احمد کی زبانی.
6 اگست سن 1945 کو امریکی طیارے نے جاپانی شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا. صبح 8:10 کا وقت تھا. آج اس دن کے سوگ میں جاپان میں اسی وقت 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. ملک بھر میں خصوصی تقاریب ہوں. سوگ بھری موسیقی کی دھنیں بجائی گئی. خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن 70,000 افراد موقع پر مارے گئے. کئی مہینوں تک رہنے والے زہریلے تابکاری اثرات سے تقریباً 1.5 لاکھ افراد زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے. ہیروشیما کا امن پارک اس بم دھماکے کا مرکزی مقام تھا. وہاں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے عالمی دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا.
اس صبح ایک بم نے 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو ہلاک کیا اور شہر تباہ ہو گیا. بچ جانے والوں کو بیماریوں اور معذوریوں کی غیر یقینی تکالیف اٹھانا پڑی. آج ہیروشیما شہر کھنڈرات سے ابھر کر ثقافت اور خوشحالی کا شہر بن چکا ہے. 70 برس گزر جانے کے بعد میں آج پھر دنیا میں امن کی ضرورت پر زور دوں گا. جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے لیے ہمیں اپنی کاوشیں جاری رکھنا ہوں گی. یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے.
ایسی ہی بات امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی کی.
Needless to say, it's a very, very powerful reminder of not just the impact of war.
یہ صرف انسانوں اور ملکوں پر جنگ کے مستقل باقی رہ جانے والے اثرات کی ایک سخت یاد دہانی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کے ساتھ ہمارے اس معاہدے کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہی ہے جس سے ممکنہ طور پر جوہری ہتھیاروں میں کمی ہو سکتی ہے.
ہیروشیما کی یادگاری تقریب کے موقع پر دریائے موتویاسو میں ہزاروں کی تعداد میں لالٹینیں چھوڑی گئیں. ایٹم بم سے ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ ملک بھر سے اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا.
یہ 70th ہے. میرے خیال میں یہ سال سنگ میل ہے. میرے دادا یہاں ہلاک ہوئے تھے. میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی. ہلاکت کے وقت وہ صرف 21 سال کے تھے اور ان کی جوان موت پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے.
ہمیں ہیروشیما اور ناگاساکی کی یاد تازہ رکھنا ہوگی، نہیں تو یہ مستقبل میں کبھی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ہم جیسے نوجوانوں کو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اگلی نسل کو منتقل کرنا ہوگی. میں اسی عزم کے ساتھ یہاں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعا کرنے آئی ہوں.
ہیروشیما پر حملے اور اس کے 3 دن بعد ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے بعد دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہو گیا تھا.
70 سال پہلے آج ہی کے دن ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرا تھا. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ نے فیاض احمد سے سنی. جنگ عظیم دوئم کے اختتام کے بعد سے امریکیوں کو بتایا گیا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانا ناگزیر تھا, اور انہوں نے اس طرح ہزاروں زندگیاں بچائی ہیں. ایک اندازے کے مطابق دھماکوں میں اور اس کے بعد ان دھماکوں کے تابکاری اثرات میں تقریباً 135 یا کہیے 40,000 افراد ہلاک ہوئے. کائکو اوگیرا ان حملوں میں زندہ بچی. وہ امریکہ کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے ایٹمی حملے کرنے کی ضرورت والے بیان سے متفق نہیں. بی بی سی کے نامہ نگار روپرٹ ونگ فیلڈ ہیڈ نے ان حملوں کے بارے میں ایک نمائش کے دوران انہیں سے بات کی. اردو ترجمے کے ساتھ اسے پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
کائکو اوگیرا could be enjoying a quiet retirement.
78 سالہ کائکو اوگیرا اپنی ریٹائرمنٹ کے دنوں کا لطف اٹھا رہی ہیں. وہ ہیروشیما کے ایٹمی حملوں میں زندہ بچ گئی تھیں اور اپنی کہانی بتانے کے لیے پرعزم ہیں. جب ایٹمی بم پھینکا گیا تب کائکو ہیروشیما کے مضافات میں اپنے والدین کے گھر کے باہر موجود تھیں.
I was surrounded by a tremendous flash and the blast.
میرے ارد گرد قیامت کا عالم تھا. وہ سڑکوں پہ زمین پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے.
سپہر تک کائکو کے گھر کے باہر پناہ گزین جمع ہونے شروع ہو گئے جنہیں ہولناک زخم آئے تھے.
Their skin was peeling off and hanging.
ان کی جلد چھل کر لٹک رہی تھی. پہلے مجھے لگا کہ وہ رومال یا کچھ اور پکڑے ہوئے ہیں, لیکن دراصل وہ ان کی جلد تھی. اچانک کسی نے میری ٹانگ پکڑی اور کہا مجھے پانی لا کے دو, اور پھر سب کے سب کہنا شروع ہو گئے پانی پانی پانی. پھر میں کنویں سے پانی لائی اور انہیں دیا. اکثر افراد نے میرا شکریہ ادا کیا اور پانی پیا, لیکن بعض متاثرہ افراد نے پانی پیا اور مر گئے.
کئی برسوں بعد کائکو نے امریکہ کا سفر کیا تاکہ زندہ بچ جانے والی متاثرہ کے طور پر اپنے تجربات کے بارے میں بات کر سکیں. جب وہ وہاں پہنچی تو وہاں ملنے والے امریکیوں کی بات سن کر حیران رہ گئیں.
I was told, congratulations, you could come here thanks to the bombing, they said.
مجھے اس بات پر مبارکباد دی گئی کہ میں وہاں آ سکی بمباری کی بدولت. بمباری نہ ہوتی تو آپ جانتی ہیں آپ کو اپنی جان خود لینا پڑتی. یہ بہت ہی بےہودہ بہانہ ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بمباری کی بدولت بہت سے لوگ زندہ بچ گئے.
This was the site of the main Japanese military headquarters. There were approximately 20,000 Japanese military personnel stationed here.
اگر آپ 1945 اور 46 کے دوران ہیروشیما کے بارے میں امریکہ کے خبروں کی رپورٹس دیکھیں تو اس میں متاثرین کی چند تصویریں شامل ہیں. ان رپورٹس میں شہر کو پہنچنے والے نقصان کو بیان کیا گیا ہے, لیکن جلنے اور تابکاری کے اثرات کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. امریکی حکومت نے خواتین اور بچوں کے جلنے کی بہت سی حساس فوٹیج کو دبا دیا اور یہ 1980 تک خفیہ رہیں. کائکو اوگیرا پرنسٹن یونیورسٹی سے طلبہ کے ایک گروپ کو لے کر پیس پارک گئیں. ان سب کے لیے ہیروشیما حملوں میں زندہ بچ جانے والے افراد سے ملنے کا یہ پہلا تجربہ تھا. جمال میڈاکس کے لیے یہ بہت ہی پریشان کن تجربہ رہا.
ہمارا خیال تھا کہ یہ دعویٰ کہ یہ عظیم سائنسی آلہ ہیروشیما پر گرایا گیا اور جنگ ختم ہو گئی, لیکن یہ غیر حقیقی ہے. میں اس کے بہت سے المناک پہلوؤں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ ہر روز یہ ڈراؤنا خواب بار بار دیکھتے ہیں. میں بہت غمزدہ ہوں اور اب تک اس واقعے کے اثرات سے نمٹنے کی کوششیں کر رہا ہوں.
میلین میس کی والدہ کا تعلق چین سے ہے, تو انہوں نے جاپان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں انہی سے جانا, لیکن وہ ہیروشیما کے انسانی المیے کے بارے میں بہت کم جانتی تھیں.
آج میں سچ میں دنگ رہ گئی ہوں, خاص طور پر میوزیم کے بارے میں جان کر, ان لوگوں کے ماڈل دیکھ کر جن کی جلد چھل کر گر رہی تھی. میں نے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے, اور میرے لیے یہ سب دیکھنا کافی مشکل تھا ایک امریکی ہونے کے ناطے, اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہے جو ہوا تھا.
امریکہ کے کسی بھی برسر اقتدار صدر نے آج تک ہیروشیما اور ناگاساکی کا دورہ نہیں کیا, اور آج صدر اوباما بھی وہاں نہیں گئے. اس جنگ کے دوران جاپان نے بھی ظلم و ستم ڈھائے.
اور اس سے انکار پر اس پر تنقید بجا ہے، لیکن یہ واحد ملک نہیں ہے جس نے جنگ عظیم دوم کی تاریخ کے تناظر میں اپنے جنگی جرائم چھپائے ہوں۔
چشم دید گواہ کا بیان آپ کے لیے شمائلہ خان نے تیار کیا۔ شمائلہ خان سے آپ نے عینی شاہد خاتون کی داستان سنی، اب انہیں سنیے کہ جن کے ہاتھ ہیروشیما پر گرنے والے بم کے بٹن کو نہ دباتے تو وہ چل نہ پاتا۔ بینجامن بیڈرسن 1945 میں امریکہ کے انجینئر تھے، آج بھی حیات ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے پیے پر کوئی پشیمانی، دکھ یا افسوس نہیں۔ آج بھی ویسے یہ حالات ہوں تو وہ ایک بار پھر وہی کریں گے جو اس وقت کیا تھا۔ ہیروشیما کے بم پر ٹریگر نصب کرنے والے انجینئر کی کہانی، انہی کی زبانی کہانی کو زبان دی ہے ظہیر الدین بابر نے۔
My job was to test the triggers on the plutonium bomb.
میرا کام پلوٹونیم بم کو چلانے والے ٹریگر کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ بم میں پلوٹونیم کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا عام دھماکہ خیز مواد بھی بھرا ہوا تھا تاکہ جب وہ پھٹے تو بہت بڑا دھماکہ ہو۔ جب ٹریگر بم میں نصب ہو گئے تو میرا کام ختم ہو گیا۔ پھر میں بیرک میں چلا گیا اور انتظار کرنے لگا۔ 2 سال سے میں اس پر کام کر رہا تھا۔ مجھے اور ہر کسی کو یہی توقع تھی کہ اگر بم چل گئے تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی، حملہ نہیں کرنا پڑے گا، جس سے کہیں زیادہ جانے جا سکتی
تھیں۔
ہم سب بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے اس خبر کے منتظر تھے کہ بم نے کام کیا یا نہیں، اور میری سوچ صرف یہی تھی کہ اس سے جنگ ختم ہو جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ جب بم چلے تو سب کی توقع سے پہلے ہی جنگ ختم ہو گئی۔ میں نے برلن اور لندن پر گرنے والے بموں کی تباہی کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں۔ لاکھوں مربع میل ملیا میٹ ہو چکے تھے اور ان بموں کی تباہی بھی ویسی ہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ بم ڈرامائی انداز میں پھٹے تھے۔ مجھے کبھی یہ سوچ کر مزہ نہیں آیا کہ کسی انسان کی جان جائے گی، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ یہ کوشش بامانی تھی۔ ایٹم بم گرانے سے پہلے مجھے پتا تھا کہ نتائج بہت خوفناک ہوں گے، لیکن اس وقت جنگ چل رہی تھی۔ روزانہ ہزاروں امریکی مر رہے تھے، دنیا بھر میں دسیوں لاکھ لوگ مر رہے تھے۔ یہ تباہی عام زندگی کی حقیقت بن چکی تھی۔ اسی سے جان چھڑانے کے لیے تو ہم چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو۔ میں اس فیصلے کو بالکل درست سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں صدر ٹرومن کو اس وقت بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے، اور کسی بھی شخص کے لیے بم گرانے یا نہ گرانے کا فیصلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سے مشیر تھے اور انہوں نے بم گرانے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے بڑا حوصلہ دکھایا۔ آج بھی اگر وہی حالات ہوں تو میں وہی کروں گا جو میں نے اس وقت کیا۔
بینجامن بیڈرسن جو کچھ کیا انہوں نے، اسے آواز اور ترجمہ فراہم کیا ظہیر الدین بابر نے۔ دنیا جوہری یا ایٹمی ہتھیاروں کے سبب کل کی دنیا کے مقابلے میں آج کتنی محفوظ ہے، اور جیسی تباہی و بربادی جاپان نے جھیلی اس کی تمام تر معلومات دنیا کے سامنے آتی، مختلف ہیلے بہانوں یا قانون کی آڑ میں چھپائی نہ جاتی تو دنیا کو کیا سبق ملتا؟ ایسے سوالات ذہن میں لیے میں نے سلامتی و تحفظ جیسے موضوعات کی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریا سلطان سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ موجودہ ریاستی نظام میں سیکیورٹی کے لحاظ سے ایٹم بم سمیت دنیا کتنی محفوظ ہے؟
دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے طاقت کا سرمایہ جو ہے ایک طرح سے عسکری طاقت کو سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ حقیقی معنی میں سیکیورٹی جو ہے اسی بنیاد کے اوپر آگے بڑھ سکتی ہے کہ اگر انسانی سیکیورٹی کو جو ہے مقدم رکھا جائے، لیکن صورتحال بین الاقوامی سلامتی کی بھی اور اس وقت جس طرح طاقت کے توازن کو دیکھا جاتا ہے دنیا میں، اس لحاظ سے ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، طاقت کے توازن کے لحاظ سے بھی اور پاور پروجیکشن کے لحاظ سے بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دن تک ہیروشیما کی ناگہانی جو حادثہ ہے اس کے باوجود ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں بین الاقوامی سلامتی کو ترتیب دینے میں۔
تو جاپانی وزیر اعظم نے آج 70 سال پہلے کے اس واقعے کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی ان کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے تاکہ یہ پھیلنے نہ پائے. تو کیا خیال ہے دنیا کیا ایسے ایٹمی یا جوہری ہتھیاروں سے آپ کو پاک ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی سنوائی ہوگی؟
دیکھیں یقینی طور کے اوپر یہ ایک امید تو ہے جو جاپانی وزیر اعظم نے کہی بھی ہے, بیان بھی کی ہے اور شاید اس کی تائید اہم لیڈران نے بھی کی ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. امریکہ اس وقت دنیا کی بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے, برطانیہ بھی ایک ایٹمی طاقت ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس فرانس اور
چین ہے, روس ہے,
اس کے علاوہ پاکستان, ہندوستان اور باقی دیگر ممالک اور خاص طور پہ نارتھ شمالی کوریا بھی جو ہے اتنی ہی بڑی ایٹمی طاقت ہیں جتنا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایٹمی خطرے کے لحاظ سے, تو اور اسرائیل. تو جب تک کہ یہ تمام ایٹمی طاقتیں اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ دنیا کو پاک ہونا چاہیے, محض بیان بازی سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. یہ ایک نیک خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے, اور ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی ایٹمی طاقتوں کو کرنے پڑیں گے, اور ان بڑی ایٹمی طاقتوں کے اندر امریکہ ہے, روس ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, اسرائیل ہے, اور یقینی طور پر چین بھی ہے. تو جب تک یہ ممالک یہ فیصلہ نہیں کرتے تب تک میرے نئے خیال سے کہ آپ کو دنیا ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہوتا ہوا نظر آئے گا.
اچھا ماریا صاحبہ, کیا خیال ہے آپ کا, جاپان کی اتنی بڑی ٹریجڈی کو چھپا کر رکھا گیا, وہ کلاسیفائیڈ رہی معلومات وغیرہ جیسے جیسے لوگوں پر بیتی ہے اور جس جس طریقے سے بیتی ہے, تابکاری اثرات آج تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے, اگر یہ چھپا کر کے نہ رکھا جاتا اور کھلے عام منظر عام پر یہ آ رہا ہوتا تو یہ جو جوہری ہتھیاروں کی ہوڑ یا دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں یہ ہوتی؟
یقینی طور کے اوپر یہ اتنی قابل قبول بھی نہ ہوتی اور نہ ہی قابل فہم ہوتی ہے, خاص طور کے اوپر یہ جو میں نے پانچ ممالک پہلے بیان کیے ہیں ان کی عوام کے لحاظ سے بھی اور عوامی رائے کی اوپینین کے مطابق بھی. لیکن اس کو چھپایا اس لیے کیا تاکہ جو مختلف قسم کی جو ملٹری کمپلیکسز ہیں ان کو جو فنڈنگ کی گئی, جو جس طرح ایٹمی ہتھیاروں کو کلیدی کردار دیا گیا ہے سیکیورٹی کے اندر اور دفاعی سیکیورٹی اور عسکری حکمت عملی کے اندر, تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ تمام چیزیں نظر عام پہ آ جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج دن تک نہ صرف ہیروشیما کی جو اثرات ہیں اور اس کے ساتھ جو منسلک تابکاری کے ساتھ جو لوگوں پہ گزری اس کو نہ صرف بین الاقوامی طور کے اوپر چھپایا گیا, بلکہ اس کے لیے تو میرے خیال سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام ممالک, یہ خاص طور پہ یہ جو دو ممالک تھے جس میں امریکہ برطانیہ, ان سے جو ہے بین الاقوامی طور پہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ آخرکار ان چیزوں کو کیوں چھپایا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ جاپان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی جو اپنے عوام کے ساتھ جو مظالم ہوئے اس تابکاری کے سلسلے میں ان کو کیوں چھپایا.
صورتحال کا تجزیہ کر رہی تھیں ڈاکٹر ماریا سلطان. اور ابھی ابھی اسٹوڈیو میں خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں مانسرا کے قریب ایک فوجی ہیلی کاپٹر گرا ہے. تفصیل بتانے کے لیے سیربین میں براہ راست آ رہے ہیں عزیز اللہ خان. عزیز اللہ خان, کیا ہے تفصیل؟
شفیع, یہ آرمی کا ہیلی کاپٹر بتایا گیا ہے جو راولپنڈی سے گلگت کی طرف جا رہا تھا, سے کوئی 60-70 کلومیٹر دور یہ علاقہ ہے مہاڑ کا, وہاں پر اس کو حادثہ پیش آیا ہے. اور پھر حادثے کے بعد جو وہاں پر ریلی پولیس افسر ہیں نجیب الرحمان, انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں پر گرا ہے اور اس میں آگ بھی لگی ہے, جس میں اس میں سوار ان میں سے 8 افراد کی لاشیں انہوں نے کہا اب تک نکالی جا چکی ہیں. جو وہاں پر مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر میں, یہ سفید رنگ کا ہیلی کاپٹر تھا اور اس کو آگ لگ گئی, اور اس میں عملے کے افراد کے 2 افراد اس میں سوار تھے, اور یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں 9 کے 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں کون لوگ سوار تھے, آیا یہ آرمی کے لوگ تھے یا سیویلینس تھے یا کوئی اور تھے. اس بارے میں ڈی پی او کا یہ کہنا تھا کہ وہ معلومات حاصل کر رہی ہیں, اب تک ان کو معلومات حاصل نہیں ہو سکی. لیکن دوسری جانب چترال میں جہاں پر
عزیز اللہ خان بھائی میرے, توقف, کوما, فل سٹاپ, کچھ تو آرام کے ساتھ. یہ بالکل صحیح اشارہ کر رہے ہیں آپ, چترال سے بھی اس قسم کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے گرنے کی اطلاع ہے, اب بتائیں آپ اس کی تفصیل.
چترال میں گرا نہیں ہے لیکن وہاں پر اس نے کریش لینڈنگ کی ہے. یہ چترال شہر سے اپر چترال کی طرف جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر وہ لے کے جا رہے تھے جو سامان ہوتا ہے ریلیف کا, امدادی سامان وہاں پہ, اور پھر واپسی پہ وہاں سے کچھ لوگوں کو سوار کر کے واپس یہ لا رہے تھے. یہ مستوج کے علاقے کی طرف گئے تھے, اور وہ और कोह के मकाम पर इसको फिर कुछ हादसा पेश है जहां पर इसने क्रैश लैंडिंग की है और उसमें दो अफराद जख्मी हुए हैं।
तो ये चित्राल वाला जो है इसने क्रैश लैंडिंग की है, ये गिरा नहीं है, लेकिन मानसेरा वाला जो था वो गिरा है। तो कुल हलाकतें कितनी हुई?
कुल हलाकतें तो अब तक जो मानसेरा के जो वहां के डीपीओ है उनका कहना था कि वो 8 लाशें निकाल चुके हैं, लेकिन जो वहां से इतलात आ रही है कि उसमें अमले के जो 9 अफराद थे वो सब हलाक हो चुके हैं, और उसके अलावा जो चट्टान का वाक्य है उसमें हलाकतों की इतला नहीं है, लेकिन 2 अफराद जख्मी हुए हैं।
अजीजुल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खेलों पे नजर अब्दुलरशीद शकूर के साथ।
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज से ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम खाने के वक्फे से पहले ही 18.3 ओवर्स में सिर्फ 60 रन बनाकर आउट हो गई। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए सिर्फ 15 रन देकर 8 विकेटें हासिल की। क्रिस रॉजर्स को आउट करके उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 300 विकेटें भी मुकम्मल की। ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली 3 विकेटें सिर्फ 6 गेंदों पर गिर गईं, जिसके बाद वो बिल्कुल ना संभल सकी और स्कोर के 29 रन तक आते आते ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेटें गिर चुकी थी। बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को ऑडी कप के फाइनल में 1 गोल से शिकस्त दे दी। टॉटनहम ने एसी मिलान को 2 गोल से हराकर टूर्नामेंट में 3री पोजीशन हासिल की। अर्जेंटाइन के फुटबॉलर लियोनेल मेसी बार्सिलोना और रोमा के दरमियान खेले गए दोस्ताना मैच में अपने मिजाज के बरखिलाफ रोमा के दिफाई खिलाड़ी मापो यांगा एम्बिवा से उलझ पड़े। इस दौरान उन्होंने यांगा के सर पर टक्कर मारी और गला दबोच लिया, जिस पर उन्हें येलो कार्ड दिखाया गया। दिलचस्प बात यह है कि लियोनेल मेसी को अपने पूरे करियर में सिर्फ 1 मरतबा रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेजा गया है और वो उनका अव्वलीन इंटरनेशनल मैच था। बर्तानिया के एंडी मरे को वाशिंगटन के टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे ही राउंड में शिकस्त हो गई। उन्हें रूस के अनसीडेड खिलाड़ी गाबाशेवेली ने 3 सेट्स में 6-4, 4-6 और 7-6 से हरा दिया, जिनकी आलमी रैंकिंग 53 है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी लतीफ बट लाहौर में इंतकाल कर गए। वो 15 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे थे। वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के भी नायब सदर रहे और उन्हें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अपने मेरिट अवार्ड से भी नवाजा था।
खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। सऊदी अरब में एक मस्जिद में खुदकश हमला हुआ है, मुतअद्दिद लोग हलाक हुए हैं। किसकी थी यह मस्जिद, अहवाल आया जाता है। पाकिस्तान में पार्लियामान में डी सीट कराने की तहरीकें वापस ले ली गई, लेकिन क्या पीटीआई ऐवान में वापस आएगी? सूरत हाल का तजिया आने को है, लेकिन अब आया है सरबीन का नस, और इस मौके पर आती हैं खास खास खबरों की सुर्खियां। आज खबरों की जिम्मेदारी है मासूमा मलिक की।
दूसरी जंग अजीम में जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीका की जानिब से गिराए गए पहले एटम बम की आज 70वीं बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा के नवाह में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें सवार इतला है। उधर अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि जाबुल सूबे में एक फौजी हेलीकॉप्टर तबाह होने से 12 फौजी एहलकारों समेत 17 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मशरकी सूबे लोगर के दारुल हुकूमत पुले अलम में एक खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद मारे गए हैं। سعودی عرب کے جنوبی شہر ابہا میں ایک مسجد میں خودکش حملہ ہوا ہے جس میں حکام کے مطابق کم از کم 13 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی جماعتوں متحدہ قومی موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام نے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے پیش کی گئی تحریک واپس لے لی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے معصوم ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں آج اسیر کی ایک مسجد میں خودکش حملہ ہوا۔ سرکاری طور پر کم از کم 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی۔ ریاض سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے میں نے ذرا دیر پہلے بات کی، تفصیل جاننی چاہیے۔
یاسیر وہ صوبہ ہے جس کی سرحدیں یمن سے ملتی ہے، جو کہ اس وقت ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، اور یہ وہاں ایک جو اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس یونٹ ہے ان کا، جو انٹرنل سیکیورٹی کا ایک گروپ ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، ان کے ہیڈ کوارٹر کی مسجد تھی، اور اس مسجد پہ یہ سوئسائڈ بامبر نے جا کر کے حملہ کیا ہے۔ اور اس کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک کلینر، ایک صاف کرنے کے والے کے روپ میں وہاں اندر داخل ہوا اور پھر اس نے اپنے آپ کو وہاں بلو اپ کیا ہے۔
کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کتنے زخمی ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟
دیکھیں، یہ تفصیلات ابھی جمع ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت تک مختلف خبریں آئی ہیں۔ پہلے 17 کی کچھ ان سے 17 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو سرکاری طور پہ اعلان کیا گیا، اس میں یہ آیا کہ 13 لوگ کم از کم ہلاک ہو چکے ہیں اور 20 زخمی ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جن کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہے۔
تو حملہ آور کا پتہ چلا، کسی نے ذمہ داری قبول کی کہ کون تھا؟
نہیں شفیق، کسی نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اب دیکھیں، اس پہ یمن کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ہوتھیوں سے جو لوگ کے حمایتیوں نے شاید کیا ہو، کیونکہ وہاں سے ان کے خلاف ہو رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے، اور پھر اس میں لامالا سیکیورٹی فورسز انوالوڈ ہیں، تو آپ ان کی طرف بھی اشتباہ کیا جا سکتا ہے، شبہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح داعش کے متعلق ہے، لیکن داعش کا عام طور پہ جو ٹارگیٹ رہا ہے وہ شیعوں کی مساجد کی طرف رہا ہے، سیکیورٹی فورسز پہ اس طریقے سے نہیں رہا ہے، اگرچہ کہ انہوں نے کئی دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہاں سیکیورٹی حکام کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ کہنا اس وقت بہت قبل از وقت ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، لیکن لامالا جو سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ تفصیلات جمع کر رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد کچھ بتایا جا سکے گا کہ اس میں کون انوالوڈ ہے۔
مجھے نہیں لگتا راشد حسین صاحب کہ اس قسم کا کوئی خودکش حملہ، وہ بھی سیکیورٹی والوں پر اور ان کو ٹارگیٹ کر کے کیا ہو، تو کیا کہیں گے، خاصا سنگین نوعیت کا واقعہ نہیں ہے یہ؟
جی بالکل، اس وقت جبکہ سعودی عرب کسی حد تک حالت جنگ میں ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے جو یہ ہیں، ان پہ بڑی سخت چیک کا نظام مرتب کیا ہوا ہے، عام آدمی عام طور پہ اس طرح داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ بذات خود یہ سوئسائڈ بامبر ایک کلینر کے روپ میں کیسے داخل ہو گیا، یہ تو ایک سیکیورٹی لیپس تو بالکل ہے، جس پر یقین کامل ہے کہ یہاں کے جو حکام ہیں اس وقت نظر ڈال رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ سوال بھی آئے گا کہ کیا یہ صرف ایک باہر سے سیکیورٹی ایک شخص اس روپ میں داخل ہو گیا، یا اس کے کچھ ایسے لوگ ساتھ تھے، اندر والے ملے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کے داخلے میں مدد بہم پہنچائی۔ تو یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں اس وقت، جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت، جواب مرتب کرنے میں یقیناً اب بھی کچھ وقت لگے گا۔
ریاض سعودی عرب سے یہ تھے صحافی راشد حسین۔ 6 پہلے سامنے آنے والے بدعنوانی کے ایک اسکینڈل میں پاکستانی فوج نے 2 جنرلوں کو قصوروار قرار دے کر جو سزائیں دی ہیں، ان کے بارے میں اسی نوعیت کے مقدمات کی پیروی کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ سزائیں بدعنوانی کے ادارے نیب کے ذریعے دلوائی جاتی ہیں تو مجرموں کو 15 تک کی قید کی سزا ہو سکتی تھی۔ پاکستانی فوج نے سن 2009 میں سامنے آنے والے اس مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ایک فوجی افسر میجر جنرل خالد ظہیر اختر کو تمام مراعات سمیت ملازمت سے برخاست کرنے کی سزا سنائی ہے، جبکہ مجرم قرار پانے والے دوسرے افسر لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر کو کوٹ ان کوٹ سخت ناراضی کی سزا دی گئی ہے۔ اب یہ سخت ناراضی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ لمبی تھی نا تمید، رپورٹ بھی انہیں کی ہے، سنیے آصف فاروقی سے۔
ان فوجی افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے قواعد و ضوابط اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ٹرانسپورٹ کے ادارے نیشنل لاجسٹک سیل کی آمدن کی رقم سے سرمایہ کاری کی، جس سے ادارے کو اربوں کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ ان افسران نے ادارے کے نام پر خریداریاں کی جن میں بھی گھپلے کیے گئے۔ آڈٹ رپورٹس کے مطابق اس مالیاتی اسکینڈل میں 4 ارب روپے سے زائد کی رقم ملوث تھی۔ یہ جرائم سن 2004 سے سن 2007 کے دوران کیے گئے، جب یہ افسران حاضر سروس جنرل تھے اور این ایل سی میں تعینات تھے۔ یہ معاملہ سن 2009 میں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہوا۔ وزارت دفاع اور پاکستانی فوج کی جانب سے عدم تعاون کے باعث اس اسکینڈل کی تفتیش میں تاخیر ہوئی، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا بدعنوانی کی تفتیش کے ادارے نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ نیب نے اس معاملے کی تفتیش ابھی شروع ہی کی تھی کہ فوج نے اس اسکینڈل میں ملوث تینوں فوجی افسران کو، جو 2 سے 3 برس قبل ریٹائر ہو چکے تھے، ملازمتوں پر بحال کیا، نیب سے ان کے خلاف ہونے والی انکوائری کا ریکارڈ لیا اور ان کے خلاف فوجی قانون کے تحت کارروائی کا اعلان کر دیا۔ نیب کے سابق ایڈیشنل پروسیکیوٹر اور معروف وکیل ذوالفقار بھٹا کہتے ہیں کہ اگر ان افسران کے خلاف نیب کے قوانین کے تحت تفتیش کے بعد جرم ثابت ہوتا، جس کے لیے کہ انکوائری شروع کر دی گئی تھی، تو مجرموں کو قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی تھی۔
جو اس کو سیکشن 10 نیب اکاؤنٹیبلٹی کو جو نیب آرڈیننس ہے اس کا ڈیل کرتا ہے، اور اس میں جو کنویکشن ہے وہ ان کو 14 سال کنویکشن ہے، اور 14 سال کے علاوہ وہ تمام اماؤنٹ جو ان کی جس بات کو یہ ثابت نہ کر سکیں کہ ہماری جائز انکم سے یہ آیا، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فائن کی صورت میں ضبط کر لی جاتی ہے۔
ذوالفقار بھٹا کے مطابق چونکہ جب ان افسران کے خلاف مقدمہ نیب کے پاس آیا اس وقت یہ جنرل ریٹائر ہو چکے تھے، اس لیے قانون کے تحت یہ مقدمہ نیب عدالت ہی میں چلنا چاہیے تھا۔
دیکھیں، جب اس نے کاگنیزنس لے لیا، نیب اس کو ڈیل کر رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی وہ تھوڑی سی اب نارملٹی ایک نظر آتی ہے کہ جب کوئی ایک ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے اور ایک اس کے تحت کام کر رہا ہے کرپشن سے متعلق، اور ایک ریٹائر لوگوں سے متعلق جب اس کو کاگنیزنس لے لیتا ہے، تو اس کے بعد اس سے کیس ودرا کرنا ڈیفینیٹلی یہ تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔
فوجی عدالتوں میں مقدمات کا تجربہ رکھنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا موقف ہے کہ این ایل سی کا یہ مقدمہ کسی بھی قانون کی روح سے فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔
جب وہ آدمی ریٹائر ہو گیا تو اس کی ریٹائرمنٹ کے 6 مہینے تک آدمی آرمی کا سبجیکٹ رہتا ہے۔ ہاں، صرف آرمی جو ہے 2 چیزوں کے اوپر کسی کا ٹرائل کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس نے سیڈیشن کی ہے، فوجی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، خواہ جتنا عرصہ ریٹائر ہو اس کا وہ ٹرائل کر سکتے ہیں، یا اس نے کوئی جاسوسی کے کام میں ملوث ہو، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا سیولین ہو، تو آرمی اس کا ٹرائل یا انویسٹیگیشن کر سکتی ہے۔
اس معاملے کا نوٹس لینے والی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکن یاسمین رحمان نے فوجی عدالت کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو سزا ملنے سے قانون کی بالادستی قائم ہو گئی، لیکن ان افسروں کے خلاف کارروائی میں سول اداروں کا کردار بھی ہونا چاہیے تھا۔
اب یوں کہ یہ فیصلہ پلاننگ کمیشن نے نہیں کیا، تو ان کو آن بورڈ لیا گیا یا نہیں، یا انکوائری علیحدہ سے ہوئی اور پھر ان کی فائنڈنگ ڈفرینٹ ہوئی تھوڑی بہت، تو اس پہ میں نہیں کچھ کہہ سکتی۔ بٹ ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو کچھ مانی جو ہے وہ ریکوری کی طرف سے انسٹالمنٹ میں ریکور کی جائے۔
پاکستانی فوج کے قانون کے تحت جس جنرل کو مراد سمیت ملازمت سے برخاستگی کی سزا دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ واضح نہیں کہ کیا میجر جنرل خالد ظہیر اختر سے لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کی جائے گی یا نہیں۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کہتے ہیں کہ فوجی عدالت کا فیصلہ اس موضوع پر خاموش ہے۔
اس کے اندر میں نے وہ پورا ایس پی آر کا نوٹ پڑھا ہے، اس میں کہیں بھی ریکوری کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی لکھا ہی نہیں گیا۔ اب میرا نہیں خیال کہ اگر ہے تو اس کی پھر ڈیٹیل بتانی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ اس فیصلے میں تو سمپل ہے کہ ڈسمس کر دیا گیا۔
پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کے متعلقہ افسران نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس مقدمے میں ملوث جن سول افسران پر جرم ثابت ہوا ہے ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے الزام ہے کہ جموں خطے کے ادھمپور ضلع میں بدھ کے روز بارڈر سیکیورٹی فورس کی ایک بس پر فائرنگ کرنے والے دونوں حملہ آور پاکستان سے آئے تھے اور ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے میں بی ایس ایف کے 2 جوان مارے گئے۔ جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا، جبکہ دوسرے کو کچھ دیر بعد قریب کے ایک گاؤں میں مقامی لوگوں نے پکڑا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
روس کے شہر اوفا میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کی ملاقات کے بعد باہمی تعلقات میں کشیدگی اچانک اور بڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے گزشتہ ماہ پنجاب کے سرحدی ضلع گورداسپور میں بھی شدت پسندوں کے ایک حملے کے بعد کہا تھا کہ تینوں حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ شدت پسندوں نے 27 جولائی کو ایک تھانے پر حملہ کیا تھا جس میں تینوں حملہ آوروں سمیت 11 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جموں کے اودھم پور ضلع میں بی ایس ایف کے ایک قافلے پر شدت پسندوں کے حملے پر پارلیمان میں بیان دیتے ہوئے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا،
پکڑے گئے آتنکوادی کو جموں لایا گیا، یہاں سمبندھت ادھیکاریوں دوارا اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ پرارمبھک پوچھ تاچھ میں پکڑے گئے آتنکوادی نے اپنا نام محمد ناوید عرف عثمان نواسی فیصل آباد پاکستان بتایا ہے۔ اس نے اپنے مارے گئے ساتھی کا نام محمد نومین عرف نومین کوڈ نام نواسی بھاولپور پاکستان بتایا ہے۔
اودھم پور میں بدھ کے واقعے کے بعد موبائل فون پر بنائی جانے والی ایک ویڈیو ٹی وی چینلوں پر دکھائی جا رہی ہے جس میں ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے اور اپنے ساتھی کے ساتھ ایل او سی پار کر کے ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ ویڈیو میں وہ کافی اطمینان سے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے مقامی لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ حکومت پاکستان کو ابھی باضابطہ طور پر کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔
ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پر فوری طور پر الزام لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ چیزیں حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز جو ہے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا اس کے ساتھ جو ہے کنکریٹ ایویڈنس بھی دی جائے گی اور ثبوت بھی دیے جائیں گے۔
بھارتی ذرائع ابلاغ میں اس شخص کی گرفتاری کو ایک اور اجمل قصاب کی گرفتاری بتایا جا رہا ہے اور یہ خبر مستقل ٹی وی چینلوں اور اخبارات پر چھائی ہوئی ہے۔ انگریزی کے اخبار ٹائمز آف انڈیا کی سرخی ہے کہ پاکستان پھر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، قصاب نمبر 2 سرحد پار سے آنے والا دہشت گرد گرفتار۔ اخبارات اور ٹی وی چینلوں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان دیکھنے میں بھی بالکل اجمل قصاب جیسا لگتا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن ان کی آزادانہ طور پر تصدیق ممکن نہیں ہے۔ اجمل قصاب کو ممبئی پر 2008 کے حملوں کے وقت گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ بہرحال اس حملے کے باوجود فی الحال اشارے یہ ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان مجوزہ بات چیت منسوخ نہیں کی جائے گی۔ یہ مذاکرات دلی میں ہونے ہیں اور بھارت نے ملاقات کے لیے 23 اور 24 اگست کی تاریخیں تجویز کی ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فالن نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل جاری رہے۔ بی بی سی کے ساتھ اسلام آباد میں ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں آنے والا تعطل عارضی ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
افغانستان اور پھر پاکستان کے دورے کے اختتام پر بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں برطانوی وزیر دفاع مائیکل فالن کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں افغان طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں تعطل عارضی ہوگا۔
یہ بہت اہم ہے کہ ہم مذاکرات میں آئی تیزی دوبارہ حاصل کریں۔ کابل میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور یہاں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقاتوں میں سب اس پر متفق تھے کہ ہمیں اس جاری تاریخی مصالحتی عمل کی رفتار کو نہیں کھونا چاہیے۔ یہ اس خطے میں امن کی کنجی ہے۔
طالبان اسلامی تحریک کے اندر تقسیم سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہ یہ ان کے لیے کتنا قابل تشویش ہے، ان کا کہنا تھا،
جب آپ مصالحت کی کوششیں کرتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال تحریکوں میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ماضی میں بھی جب تنظیمیں آئینی اور ادارہ جاتی دائرے میں آتی ہیں تو بعض لوگ اس سے متفق نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں، لیکن خواہش موجود ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو دوبارہ شروع کیا جائے۔
پاکستان کے کردار کے بارے میں برطانوی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ وہ اس خطے میں امن کے لیے نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے.
پاکستان has been playing a huge role, first in tackling extremism within Pakistan.
پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. پہلے ملک کے اندر انتہا پسندی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر میں نے فوجی سربراہ جنرل راحیل سے بات کی ہے اور یہ بہت اہم کوشش ہے, نہ صرف پاکستان میں استحکام کے لیے بلکہ اس خطے کے امن کے لیے بھی. اس کے علاوہ پاکستان کا نہ صرف طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانے میں اہم کردار تھا بلکہ اسے جاری رکھنے میں بھی. اس کا افغانستان کی نئی حکومت سے تعلق بھی اہم ہے.
مائیکل فولن کا حالیہ دورہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کئی اہم شعبوں بشمول دو طرفہ دفاعی تعلقات اور اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کو مستحکم کرنے کے عزم کا ایک حصہ ہے. برطانوی سیکرٹری مملکت برائے دفاع نے اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم پاکستان نواز شریف, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف, پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی سے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کیں. ایک بیان میں برطانوی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستانی عوام اور دفاعی اہلکاروں کی جانب سے دی گئی قربانیوں کا احترام کرتا ہے.
ہارون رشید تفصیل بتا رہے تھے برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فولن نے کیا کہا تھا. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں آج مزید 3 قیدیوں کو سزائے موت دی گئی. پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد اب تک تقریباً 200 قیدی تختہ دار پہ پہنچائے جا چکے ہیں. اس بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پاکستان عالمی تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. ماجرے اور تفصیل کے ساتھ ارم عباسی کی رپورٹ.
پھانسی کے قیدی خضر حیات 17 برس سے جیل میں ہیں. ڈاکٹرز نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ خضر ذہنی مریض ہیں. اسی وجہ سے انہیں تختہ دار پر 2 مرتبہ لے جانے کے بعد بلیک وارنٹ کے ذریعے پھانسی کو رکوا دیا گیا. خضر کی والدہ نے صدر پاکستان سے بھی اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کو صحت کی بنیاد پر رہا کر دیا جائے. اپنے بیٹی کی صورتحال بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
بالکل ہوں بس کدی کہے گا امی جی ادھر سے سلیمان آ گیا ہے, امی جی ادھر سے سلیمان بات کر رہے ہیں میرے سے, ادھر سے کوئی آ رہا ہے امی, میں کوئی میں بھی نہیں پہچان رہا, کبھی وہ میں کہہ دے گا یہ پتہ نہیں کون پاگل مائی ہے جیڑی آ جاتی, اس کو روکو نہ آئے کرے, یہ کیوں آندی ہے, میں جو زبردستی کہوں گی بیٹا آپ کھانا کھا لے, میں تمہاری ماں ہوں. وہ کہتا ہے مجھے تو پتا ہے آپ میری ماں نہیں ہے, مجھے مارنے آتی ہو تم مجھے مارنے آتی ہو, تم نے مروایا ہے میں نے اینا قیدیاں کو.
ایسے 8000 خاندان یا پھانسی کے منتظر قیدی اب اپنے دن گن رہے ہیں. خضر کا مقدمہ تو ان متنازع پھانسی کے مقدمات میں سے ہے جس نے ذہنی یا جسمانی مفلوج قیدیوں کے حقوق کی بحث چھیڑ دی ہے, مگر بین الاقوامی دباؤ کے باوجود صرف گزشتہ 6 ماہ میں لگ بھگ 200 قیدیوں کو تختہ دار پر لٹکانے کی وجہ سے پاکستان عالمی تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. مگر پاکستان پھانسی کی سزا کو مؤثر قرار دیتا ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر خصوصی اشتر اوساف نے کہا,
دیکھیں 16 دسمبر کا جو واقعہ ہے یہ ہوا کیوں, یہ اپنی جگہ پہ ہے, بڑی لمبی بات ہو جائے گی, لیکن 16 دسمبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک ہیجان کی کیفیت آ گئی تھی, اور اب جب وہ ایکسیکیوشن شروع ہوئیں اور لوگوں کو جو قرار واقع سزا ہے ملنا شروع ہوئی. اور وہ سزائیں وہ ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ نے، جو کہ ہائی کورٹ نے، جو سپریم کورٹ نے افرم کی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف دہشت گردی کے بلکہ دوسرے جرائم میں خاطر خواہ کمی آئی ہے.
مگر بیشتر ماہرین پھانسی کی سزا کو امن و امان یا جرائم کے خاتمے کا ضامن نہیں مانتے. میں نے سندھ کے سابق آئی جی شعیب سڈل سے پوچھا کہ کیا دوسروں کی جان لینے کے لیے اپنی جان دینے والے انتہا پسندوں کو یا دیگر جرائم کرنے والوں کو سزائے موت سے ڈرایا جا سکتا ہے؟
نہیں، جو آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہیں ٹیررسٹ، اور خاص طور پہ جن کو اس طرح سے آپ نے اگر کر دیا ہے انڈاکٹرینیٹ کہ جی آپ فلاں کو مارو تو جنت میں جاؤ گے، تو وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا ڈٹار ہونا ہے. ہم نے خود کچھ ایسے لوگوں سے ان کے ویڈیوز دیکھے، جب ایک کرائم انہوں نے کمٹ کر لیا، بہت سارے لوگوں کو مار لیا، تو بعد میں دیکھا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک ویڈیو اپنا چھوڑا ہے جس میں وہ بڑے خوش ہیں کہ جی ہم تو سیدھا جنت کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پورے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو بائی اینڈ لارج جو ایویڈنس ہے ورلڈ وائڈ وہ یہ ہے کہ سزائے موت کی کوئی اتنی زیادہ ڈیٹرنٹ ویلیو نہیں ہے.
اور اعداد و شمار بھی اسی بات کی کسی حد تک تائید کرتے ہیں. صرف اسلام آباد کے تھانوں میں سزائے موت کی مختلف دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال کے پہلے 6 ماہ میں ایسے مقدمات کی تعداد 150 سے زیادہ رہی، جبکہ پھانسی سے پابندی ہٹنے کے بعد کے پہلے 6 ماہ میں ان مقدمات کی تعداد 190 سے بھی بڑھ گئی ہے. مگر بیشتر پاکستانیوں میں سزائے موت سے پابندی اٹھائے جانے کا حکومتی فیصلہ مقبول ہے، لیکن ماہرین حقائق کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاستدان مشکل راہ اپنانے کی بجائے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں، اور جرائم یا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سزائے موت کا نظام دیر پا نتائج پیدا کرنے میں اب تک ناکام رہا ہے. ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان میں 6 سال تک پھانسیوں پر پابندی کے بعد اس پر اب دوبارہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور گزشتہ 8 ماہ میں اب تک 200 افراد کو تختہ دار پہ پہنچایا گیا. پھانسیوں پر عارضی پابندی اٹھنے کے بعد جلاد بھی کہیے کافی مصروف ہیں. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 2 افراد کو مجرموں کو تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، پھر لٹکاتے بھی یہی ہیں. صابر مسیح ان میں سے ایک ہیں. ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک نے ان سے بات کی اور پہلے تو یہ پوچھا کہ مجرموں کو موت کی سزا پر عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے.
اچھا صابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ مجرموں کو پھانسی دینے کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے؟
دو دن پہلے سے یہ ڈاکٹر ہیں جو اس کا میڈیکل چیک کرتے ہیں، ڈاکٹر میڈیکل چیک کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ڈپٹی صاحب خود جا کے اندر اس کا ویٹ کرتے ہیں. آدمی کا جو ویٹ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کپڑے تروا کے ویٹ کرتے ہیں ہم اس کا، اسی رات ہمیں وہ دیتے ہیں پیپر، وہ ہم نے وزن کی اور قد کے حساب سے رسا باندھنا ہوتا ہے، وہ نیچے کھڑے ہو کے ڈپٹی یا لائن افسر صاحب کھڑے ہو کے بنواتے ہیں وہ ساتھ.
پھر اس کے بعد؟
اس کے بعد ہم نے جب اس کو باندھ دیا رسا، وہ ہم نے رسا جو باندھا ہوتا ہے اس کے لیے ڈپٹی صاحب خود پاس کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بھی میں نے خود کھڑے ہو کے بنوایا ہے اور خود چیک کیا میں نے رسا صحیح ہے. ایک آدمی ایک ہوتا ہے اس لیے 2 رسی اس لیے باندھا جاتا ہے کہ ایک رسا سپیر باندھتے ہم، ایک ٹوٹ جائے اللہ نہ کرے، وہ فوراً دوسرے رسے پہ اس کو لگا دیا جائے.
تو اس کے بعد مجرم کو لایا جاتا ہے؟
ہاں، مجرم کو پھر لایا جاتا ہے. مجرم کو لانے سے پہلے علاقہ مجسٹریٹ اس کو جا کے ساری تفصیل سناتا ہے، اس کی فلانے مجسٹریٹ نے یا سیشن نے سزا دی، سپریم کورٹ تم نے اپیل کی، اپیل کینسل ہوگی، اس کے بعد تم نے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بعد اپیل جو کینسل ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ صدر کے پاس اپیل کیا ریم کی، وہ صدر نے ریم کی اپیل تمہاری کینسل کر دی، اس کے بعد ڈیڑھ لکھ لے گی وہ، آج تمہیں سزائے موت دی جائے گی.
تو پھر اس کو وہاں سے ڈیتھ سیل سے کس طرح لایا جاتا ہے؟
ڈیتھ سیل سے اس کو کپڑے وہ ہم نے بلیک سوٹ اپنا ڈریس بنا کے پھر لے کے نکلنا ہوتا ہے اس کو تیار کر کے بالکل.
اچھا، پھر اس کے بعد؟
اس کے بعد اس کو جب لے آنا ہوتا ہے ہم نے بالکل سی گارڈ کے سامنے جب وہ آ جاتا ہے نا، اس کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ السلام علیکم کرنا ہوتا ہے. ملزم کئی اسلام کرتے ہیں کئی نہیں کرتے، سمجھ لیں کہ کئی تو یہ نظام ہوتا ہے کہ کہیں ویسے ہی رات کو سو کے گزارتے ہیں وہ، کئی ملزم ایسے ہیں جن کو رات نیند نہیں آتی، وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھو، منہ دھو، اپنا نہا اور نماز شماز پڑھ. کئی ایسے ملزم ہوتے ہیں کہ نماز کے ٹائم بھی وہ سوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھی ہوئی ہے نماز بھائی. کئی ملزم جو نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں وہ.
اچھا، اس کو تختہ دار پر لا کے پھر کیا ہوتا ہے؟
تختہ دار پہ لا کے اس کے منہ پہ ٹوپی ڈالنی ہوتی ہے، اس کے پاؤں باندھنے ہوتے ہیں، پاؤں باندھ کے پھر ہم نے اس کے گلے میں رسا ڈالنا ہوتا ہے.
آپ کا تو کافی تجربہ ہوگا, تو ان میں سے زیادہ تر لوگ کیا ان پہ خوف طاری ہوتا ہے یا بڑے آرام سے چلتے ہیں؟ اور جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو سو کے گزار دیتے ہیں, کیا ہوتا ان لوگوں کی کیفیت ہوتی کیا ہے اس کو؟ تو آپ بڑے
ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جس نے کیا ہوا نا, وہ جس نے کیا ہوتا ہے وہ بڑھ کے اور ننہارے مار کے آتا ہے, وہ
اور جس نے نہیں کیا ہوتا,
جس نے نہیں کیا اس سے چلنا بھی ضابط نہ ہوتا اس کے لیے.
اچھا آپ سابر صاحب یہ بتائیے, اتنے عرصے سے آپ اس پروفیشن میں ہیں, تو آپ کو کبھی حکومت کی طرف سے طبی سہولتیں بھی ملتی ہیں؟ اور خاص طور پر اگر آپ کسی دباؤ کا شکار ہوں, ذہنی دباؤ کا, تو آپ نے اس کا کبھی اظہار کسی سے کیا ہے؟
نہیں نہیں ابھی کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں.
تو اس میں آپ نے کبھی ماہر نفسیات سے آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا یا ضرورت نہیں پڑی؟
ضرورت نہیں پڑی اللہ کا شکر ہے.
گزشتہ 8-9 سال سے آپ اس شعبے میں ہیں, تو کبھی آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ آپ نے جس بندے کو پھانسی پہ لٹکایا ہے کہ کو رونے کی آوازیں آپ کے ذہن میں یا آپ سوتے ہوں تو؟
کبھی بھی نہیں, کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آدمی کی رونے کی آوازیں یا کچھ ایسا ہوا ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کیا اور ایزی لیا اس کو, کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا.
آپ اکیلے ہیں اس اپنی فیملی میں یا آپ کا خاندانی پیشہ ہے یہ؟
یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے کہ ابھی اپنے خاندان میں سے میں اکیلا ہی ہوں.
تو آپ کے خاندان میں پہلے کون کون تھا؟
پہلے خاندان میں میرے پردادا تھے, پھر میرے دادا, میرے باپ, میرے باپ کے چچا اور چچا کے چھوٹا بھائی, میرے باپ کے کزن.
تو آپ کے پاس کوئی تفصیل ہے کہ آپ کے باپ اور آپ کے دادا نے کتنے لوگوں کو لٹکایا ہوگا؟ کیا گھر میں اس طرح کی کوئی باتیں
ہوتی ہوتی رہتی ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے تو آپس میں لگے رہتے ہیں ہم باپ بیٹا.
تو انہوں نے کتنے افراد کو تختہ دار پر لٹکایا؟
باپ میرے نے کم سے کم 40 سال نوکری کی ہے, ہزاروں کے حساب سے لگائے ہیں انہوں نے.
گزشتہ 6-7 سال سے پھانسیوں پہ عارضی طور پر پابندی عائد کی گئی تھی, تو اس دوران آپ لوگ کیا کرتے تھے؟
اس دوران ہم لوگ گھر پہ ہی فارغ.
جس بندے کو تختہ دار پر لٹکایا جانا ہوتا ہے, کیا اس بندے سے آپ کی ملاقات پہلے کروائی جاتی ہے؟
نہیں, پہلے نہیں کروائی جاتی, ہم نے اسی ٹائم ہی ہونی ہوتی ہے موقع پہ, جب اس کو پھانسی پہ آرے میں لے کے آتے ہیں ہم.
تو اتنے لوگوں کو بقول آپ کے 250 آپ نے تعداد بتائی ہے, اتنے لوگوں کو آپ پھانسی دے چکے ہیں, تو کیا اس کے بعد آپ کو یا اس دوران آپ کو کبھی کسی طرف سے کوئی دھمکی وغیرہ ملی ہو؟ کیونکہ اس میں تو ایسے لوگ بھی تھے جن کا تعلق مختلف تنظیموں سے بھی تھا.
نہیں, ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں ہوا.
جن بندوں کو آپ پھانسی گھاٹ تک لے کے گئے اور پھانسی دی, ان میں سے کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کے ذہن پہ نقش ہو؟
کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے, اتنا ہے کہ جو فیصلہ باد 2015 میں پھٹے پہ آ کے 2 کی صلح ہوئی ہے, بالکل جن کو کپڑے ہم نے پنا کے بالکل تیار کر لیا تھا, ان کی صلح نامہ ہو گیا وہ موقع پہ آ کے.
تو اس کی تصدیق کس نے کی؟
اس کی تصدیق وہ مدعی پارٹی مجسٹریٹ کے سامنے بیٹھ کے صلح نامہ ہوا تھا.
اچھا, آپ لوگوں کی سیلری کتنی ہے, تنخواہ کتنی ملتی ہے
اس ٹائم؟ مجھے 16.5 سیلری ہے.
اور پھانسی
کا تو فیس ہوتی ہے ہماری, 500 روپیہ فیس ہے ایک آدمی کی. یہ جب میرے دادا جی کام کر رہے تھے پہاڑی میں سی, پر دادا میرا کالم سی, اس ٹائم میں گوروں کے وقت میں 20 روپے فیس تھی گورے کے وقت کی. اس حساب سے اب یہ کیا جائے کلڈر تو یہ بہت زیادہ بنتی ہے. کہیں ایسی جیل لیں کہ جو آدمی کی فیس نہیں دیتے, کرایہ دینے سے ڈپڑ ڈال لیتے ہیں,
تو اس میں پھر آپ دوبارہ جانا پسند نہیں کرتے؟
ہاں, پھر ہم تنگ کرتے ہیں تھوڑا سا, جانا تو ہماری مجبوری, ہماری ڈیوٹی, ہم نے جانا تو ہے اپنی ڈیوٹی پہ.
صابر مسیح, تختہ دار تک پہنچانے کی, لٹکانے کی, سر پہ ٹوپی پہنانے کی اور سلام کرنے کی ذمہ داری موروثی پیشہ ہے. باپ, دادا, کزن, چاچا سب یہی کرتے چلے آئے. کوئی ایسا واقعہ جو ذہن پہ درج ہو گیا؟ ہاں, ایک بار ہوا, پھٹے پہ لے گئے تھے کہ جب صلح ہوئی تھی. خاندانی پیشہ ہے, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کوئی روتا نہیں ہے, کوئی سسکی نہیں لیتا, ان کو باور کرا دیا جاتا ہے کہ صبح فجر کے وقت تمہارا ناطا دنیا سے ٹوٹ جائے گا. بعض سوتے ہیں, بعض نہیں سوتے. صابر مسیح کی میں باتیں سن رہا تھا بہت دھیان کے ساتھ. پیٹ کیا ظالم چیز ہے, ذمہ داری کتنی آسانی سے نبھا دیتی ہے, اور یہ بھوک کیا کیا کرواتی ہے. لیکن اگلے کا تو صرف کام ہی کرنا ہے نا. خیر, اس سے پہلے کہ میں اس بیان کو بڑھاتا چلا جاؤں, میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت bbcurdu.com کس سے لیڈ کر رہی ہے. لیڈ تو وہ کسی سے بھی کرے، جو سب سے زیادہ خبر پڑھی جا رہی ہے وہ ہے سیکس کنٹرول کی۔ سربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر تھیم اپر صفدر، معاون ایڈیٹر ظہیر الدین بابر، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے سارا لوگ، اور لندن سے رابن شوڈر۔ تو میں اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں معصومہ ملک سے۔
دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ کی جانب سے گرائے گئے پہلے ایٹم بم کی آج 70ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے مانسیرا کے نواح میں ایک سرکاری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ضلع پولیس کے مطابق جہاز میں سوار 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ زابل صوبے میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے 12 فوجی اہلکاروں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مشرقی صوبے لوگر کے دارالحکومت پل علم میں ایک خود کش حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد مارے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر ابہا میں ایک مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں حکام کے مطابق کم از کم 13 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ناراض بلوچوں کو قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے پرامن بلوچستان نامی ایک منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔